سلام شہیدو سلام شہیدو سلام شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے بہت نزدیک پھر ایک کربلا ہے
خدا کے فضل سے پائی شہادت ہوئی ہے غیبت مولا میں نصرت جو قاتل تھے ملی ان کو زلالت ہمیں مارا تھا جس نے مر چکا ہے
شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے بہت نزدیک پھر ایک کربلا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ نمر جن کو اصل میں شیخ نمر نام ہے ان کا شیخ باقر النمر ان کی شہادت واقع ہو گئی ہے پرسوں ان کو شہید کر دیا گیا ان کے ساتھ اور کئی لوگوں کو شہید کر دیا گیا سعودی عرب میں تو پورے عالم اسلام میں خاص طور پر عالم تشیع میں ایک غم اور غصے کی ایک لہر ہے. تو کچھ میں اس حوالے سے ایک دو چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایک تو ظاہر ہے کہ افسوسناک پہلو تو ہے ہی اپنی جگہ لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اصل میں. اس پورے بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا مختصراً آپ کے سامنے اگر میں بیان کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے نصف آخر میں ایران میں حضرت امام خمینی کی قیادت میں جو ایک انقلاب آیا انقلاب اسلامی اس سے تشیع کو مکتب تشیع کو ایک نیا عروج حاصل ہوا اور پوری دنیا میں شیعوں کے اندر ایک بیداری آ گئی. خواب و ممالک ایران سے قریب تھے یا دور تھے ایک فکر تھی وہ فکر جو ہے وہ حضرت امام خمینی کی طرف سے تھی نہ صرف شیعوں میں بلکہ عام سنیوں میں بھی. دنیا بھر کے اسلامی تحریکوں کے اندر ایک نئی روح آ گئی اور نہ صرف شیعہ اور سنی مسلمان بلکہ غیر مسلموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں ایک دم وہاں تیزی آ گئی. بہت سے افریقہ کے ممالک نمیبیا ہے ایریٹریا ہے ساؤتھ افریقہ ہے کہ جہاں تحریکیں چل رہی تھیں ایک نئی روح آ گئی. اور وہ جو امام خمینی کا ایک پیغام تھا امام خمینی کا پیغام کبھی یہ نہیں رہا کہ ہم دنیا میں ولایت فقیہ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. نہیں بلکہ ان کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کب تک تمہاری قسمت کے فیصلے ماسکو اور واشنگٹن میں ہوتے رہیں گے. اپنی قسمت کو اپنے ہاتھ میں لو اپنی قسمت کے فیصلے خود کرو. تو اس پیغام کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک بیداری آئی اور مکتب تشیع میں تو بہت زبردست بیداری آئی. تو پوری دنیا میں ایک تحریک زوروں پہ شروع ہو گئی اور ایران کی کامیابی کے بعد جو عالمی استعمار ان کے ایجنٹ وہ شاہ ایران ہو وہ صدام ہو وہ ضیاء الحق ہو وہ جو جہاں جہاں بھی ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے آل سعود تو ہیں ہی ان کے بہت بڑے ایجنٹ تو انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سختی شروع کر دی. ایران میں تو نہیں رک سکے وہ لیکن اس کے بعد دیگر ملکوں کے اندر انہوں نے یہ سختی شروع کر دی. اور اس کے پیچھے ایک تو شیعہ دشمنی تھی کہ 1500 سال سے مکتب تشیع کو انہوں نے دبا کے رکھنے کی کوشش کی اور شیعوں کے اندر ایک دم بیداری آ گئی. لیکن دوسری طرف وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں مڈل ایسٹ کی پوری جنگ کو کہ یہ وار فار آئل ہے, حالانکہ یہ ذرا بڑا سادہ سا تجزیہ ہے لیکن اس کا ایک پہلو بہت اہم ہے کہ اگر یہ وار فار آئل ہے تو مڈل ایسٹ میں جو آئل رچ ریجن ہے اس میں شیعوں کی میجورٹی ہے. یہ والا نقشہ آپ کے سامنے دیکھیں آپ, دی شیعہ پاپولیشن اور اسٹریٹجک آئل ریزرو جغرافک کوریلیشن ان دا بلیک گولڈ ٹرائنگل. یہ کہلاتا ہے بلیک گولڈ ٹرائنگل. یہ بلیک گولڈ ہے یعنی آئل پیٹرول. اور یہ جو ریجن پورا ہے اس میں آپ دیکھیں شیعوں کی میجورٹی ہے. ایک طرف ایران کا حصہ ہے, ایک طرف عراق ہے, ایک طرف قطر ہے, اس طرف جو سعودی عرب کا جو ایسٹرن پروونس ہے یہ وہی ہے جہاں پر شیعوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے. اور اسی شیعہ آبادی والے علاقے سے شیخ نمر کا بھی تعلق تھا. تو اس ریجن کے اوپر قبضہ کرنا ظاہر ہے کہ سب کی خواہش ہے, کیونکہ اگر یہ ہاتھ یہ حصہ ان سے نکل گیا تو آئل کہاں سے آئے گا؟ سعودی عرب کے حکمرانوں کی ساری عیاشی جو ہے وہ آئل کے اوپر ہے نا. تو آئل ریزروز ہیں وہ شیعہ کنسنٹریٹڈ ایریاز کے اندر ہیں, خواہ وہ عراق ہو یا ایران ہو یا سعودی عرب ہو یا کویت ہو. تو وہ علاقہ سعودی عرب کا کہ جہاں آئل بہت بڑی مقدار میں ہے وہاں شیعوں کی میجورٹی ہے, لیکن ان کو بھی صدیوں سے دبا کے رکھا گیا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے عاشورہ کا جلوس نہیں نکال سکتے تھے. جب بھی وہ روڈ پہ نکل کے آتے تھے ان کا سیکورٹی فورسز سے کلیش ہوا کرتا تھا, لیکن ہمیشہ نکالتے ضرور تھے, مجلسیں وہ بیسمنٹ میں بیٹھ کے چھپ کے کیا کرتے تھے. اب جب دنیا بھر میں بیداری کی ایک لہر آئی تو سعودی عرب کے اندر بھی بیداری آئی شیعوں کے اندر, انہوں نے بھی کھل کے عاشورہ کا جلوس نکالا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ عاشورہ کے جلوس کا ایک منظر ہے, اور اس میں آپ کو بہت بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہوں گے. یہ چیز ظاہر ہے کہ سعودی جو حکومت ہے اس کے لیے زیادہ قابل قبول نہیں ہے, مذہب کی بنیاد پر بھی, کیونکہ وہاں وہابیت ہے اور وہابیوں کے یہاں یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں, حرام ہیں, اور دوسرے سیاسی بنیادوں پر بھی, کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر کوئی تحریک ہو, کوئی لوگوں کے اندر بیداری آئے اور لوگ جو ہیں وہ نکل کر آئیں میدان میں اور اپنے حقوق کا اپنے حصے کا مطالبہ کریں, یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ. اور آل سعود تو ویسے بھی ایک رائل فیملی ہے اور وہ پورے ملک کے وسائل میں, کیا شیعہ کیا سنی, سب کے وسائل پر قابض ہیں وہ, تو وہ تو نہیں چاہتے کہ کسی بھی علاقے میں, شیعوں کا علاقہ ہو یا سنیوں کا علاقہ ہو, کسی بھی قسم کی عوام کے اندر بیداری آئی, سیاسی بیداری. اس لیے انہوں نے سختی سے نمٹنے کی کوشش کی اور کئی ایسے کلیشز ہوئے جن کے اندر بعض اوقات بیسیوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا, اور گرفتاریوں کا تو کچھ حساب کتاب ہی نہیں ہے, جو لوگ گرفتار کیے گئے ان کی تلاش کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اور گرفتاری بھی سعودی عرب میں کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو ظاہر بھی نہیں کیا جاتا, نہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے, نہ ان کو کوئی وکیل صفائی لینے کی اجازت ہوتی ہے, بس وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جعلی عدالتیں ہیں, جعلی نمائشی کورٹس ہیں, کینگرو کورٹس, اور انہی کے اندر خود ہی فیصلہ کرتے ہیں اور خود ہی سزا دے دیتے ہیں. تو یہ جو منظر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس طرح کے مناظر ہر کچھ دنوں کے بعد سعودی عرب کے شیعوں کے سامنے آتا رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو لوگ گرفتار ہیں جو قید میں ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور گرفتار میں خواتین بھی بڑی تعداد میں ہیں. پچھلے سال انہوں نے ایک مظاہرہ ریاض میں آ کر کیا, سعودی عرب کے شیعوں نے ریاض میں آ کے ایک مظاہرہ کیا کیپٹل میں, اور وہ مظاہرہ اس لیے تھا کہ گرفتار ہونے والی جو خواتین ہیں ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ان کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ان کے گھر والوں کو ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, ان کے کیسز کہاں چل رہے ہیں نہیں معلوم, تو اس لیے ان کے گھر والوں نے ریاض میں مظاہرہ کیا. اس مظاہرے کے اندر بھی مزید گرفتاریاں ہوئیں, مزید لاٹھی چارج, شیلنگ, یہ وہ. تو اس طرح مظاہرین کو قتل کرنے کا سلسلہ بھی وقتاً فوقتاً وہاں جاری رہا ہے. سعودی عرب میں یہ ایک ڈیٹا ہے جو ایک غیر جانبدار سورس سے ہے, شیعوں کے کلیم تو اس سے زیادہ ہے, تو اس کے مطابق بھی 12% شیعہ سعودی عرب میں موجود ہیں, کویت میں 33% شیعہ ہیں, بحرین میں 65% شیعہ ہیں, اور یو اے ای میں 15% شیعہ ہیں. اس میں عراق اور ایران اور یہ نہیں لکھا ہوا ہے جس میں کہ میجورٹی ظاہر ہے کہ شیعہ ہے وہاں. تو اب جو یہ سعودی عرب میں شیعہ ہیں, اگر یہ 12% بھی مان لیا جائے تو اب پھر 12% جو ہے وہ ایک کنسنٹریٹڈ پاپولیشن ہے, ایک خاص علاقے میں میکسیمم ہے, اور وہ لوگ جو تقیہ میں ہیں صدیوں سے ان کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ میں بہت بڑی تعداد میں شیعہ رہتے ہیں, شہر مدینہ میں جو قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں, تو وہ جو اتنا ظاہر نہیں کرتے, شو نہیں کرتے. تو سعودی عرب میں بھی شیعہ کافی تعداد میں ہیں, کویت میں شیعہ کافی تعداد میں ہیں, 33% کچھ کم تو نہیں آبادی ہے اگر اس کو بھی مان لیا جائے گا, کہ وہ تو 40 سے زیادہ کہتے ہیں, لیکن 33% کا مطلب 1/3 پاپولیشن جو ہے وہ شیعہ ہے. تو کویت کے حکومت میں کتنے شیعہ شامل ہیں؟ کوئی بھی شامل نہیں. بحرین میں کہ جہاں شیعوں کا کلیم ہے 85% شیعہ ہیں, اگر اس کو ڈیٹا کو مان لیا جائے کہ 65% بھی شیعہ ہیں, تو 65% پاپولیشن جس ملک میں ہے تو ان کو ان کے کچھ ڈیموکریٹک رائٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے پارلیمنٹ میں کتنے شیعہ ہیں؟ ان کے منسٹرز میں کتنے شیعہ ہیں؟ اور یہ جو حکمران بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں آل خلیفہ, ان کو کس نے رائٹ دیا کہ یہ میجورٹی کے اوپر مسلط ہو جائیں؟ تو یہ سب چیزیں اب تک جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی تھیں, لوگ پسے ہوئے تھے, لوگ گھٹے ہوئے تھے, اور ان کے اندر جرات اور ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ میدان میں آتے. لیکن انقلاب اسلامی کے بعد, دنیا میں کئی ملکوں میں چلنے والی تحریکوں کے بعد, ایک دم یہ بیداری کی لہر جو ہے یہ تیز ہو گئی, اور پورے عرب میں جو بڑے بڑے بت تھے جو سالہ سال سے تھے, کرنل قذافی 40 سال سے 42 ایئرس سے مسلط تھا. جسٹ امیجن, 42 ایئرس سے ایک آدمی اپنے ملک پر مسلط ہے, اور نہ وہ مر رہا ہے نہ وہ چھوڑ رہا ہے. تو 33 ایئرس سے جو ہے وہ میرے خیال میں when I was in class 8, جب میں کلاس 8 میں تھا غالباً 1980 میں, تو انور سادات کا قتل ہوا تھا ایجپٹ میں, اس کے بعد سے حسنی مبارک آیا تھا اور وہ جان نہیں رہا تھا. تو 1980 سے لے کے ایک آدمی جو ہے وہ مسلط ہے ایجپٹ کے اوپر تھا, اور ڈیموکریسی کے نام پہ ہر کچھ دنوں کے بعد جاری الیکشنز کروا کے پھر وہ جایا کرتا تھا. صدام کو دیکھیں تو 27-28 ایئرس سے صدام مسلط تھا, ہی واز آلسو پریزیڈنٹ, ہی واز ناٹ کنگ. تو یہ جو پریزیڈنٹ کے نام پر جعلی الیکشنز کروا کے ہر بار خود ہی آ جانا, اب وہ منارکی ہو, وہ ڈیموکریسی ہو یا کچھ بھی ہو, وہ سب انہی کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے, تو کسی نے لکھا ہے کہ ڈیموکریسی از ان فیکٹ ڈی موکریسی, تو یہ ڈی موکریسی ہے جو ان ملکوں کے اندر چل رہی ہے, اور گھوم پھر کر وہ خود ہی آ جاتے ہیں, وہ مر جاتے تھے ان کی اولاد آ جاتی ہے. تو اس طرح ان ملکوں کے اندر نہ صرف شیعہ بلکہ عام جو دوسرے سنی مسلمان ہیں ان کو بھی ان کے حقوق حاصل نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ تحریک چل رہی ہے. یہ بھی کہا گیا, یہ اصطلاح جو ہے وہ شاہ حسین کی اصطلاح ہے جو ایجپٹ کا پہلے اس سے پہلے بادشاہ تھا, شاہ حسن سے پہلے شاہ حسین, ایجپٹ کہہ رہا ہوں سوری, اڈن جارڈن, جارڈن کا تھا شاہ حسین. شاہ حسین نے یہ ٹرم استعمال کی انقلاب اسلامی کے بعد, اس نے کہا یہ شیعائٹ کرسنٹ ہے ایک جو نمودار ہو رہا ہے, ہلال تشیع, تشیع کا ایک چاند یہ نمودار ہو رہا ہے مڈل ایسٹ پر, اور اس کا اشارہ ہلال میں اس طرف تھا جو یہ نقشہ بنا ہوا ہے. لیبنان سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں عراق اور ایران میں ذرا آ کے موٹی ہو گئی ہے, بحرین میں آ کے, اور اس کی جو دوسری نوک ہے, یہ پہلی نوک تو لبنان اور سیریا ہے, یہ دوسرے نوک کے بارے میں پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا, اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو دوسری نوک ہے یہ سعودی عرب کا ایسٹرن پروونس ہے, اور یہاں پہ وہ شیعہ آبادی ہے جہاں سے شیخ نمر کا بھی تعلق ہے. تو یہ تو شاہ حسین نے کہا تھا کہ یہ ایک شیعائٹ کرسنٹ ہے, لیکن اب یہ کرسنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اٹ ہیز بیکم ہاف مون, اور یہ ہاف مون کی طرف بڑھ رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے عراق میں جو میجورٹی ہے وہ شیعوں کی ہے, ان کے ہاتھ میں بھی اقتدار آ گیا ہے. بحرین کی تحریک چل رہی ہے اور زیادہ دن نہیں ہے کہ میرے خیال میں بحرین کے لوگوں کو کامیابی حاصل ہو جائے گی. تو پھر قطر میں اگر 1/3 شیعہ بھی ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ رائٹس دینے پڑیں گے. اور سعودی عرب کا جو یہ حصہ ہے, شیخ نمر کا خون جو ہے وہ انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا, اور بیداری جو ہے وہاں پر آئے گی. اور اتنا بڑا ان کے پاس علاقہ ہے, اتنا بڑا ریجن ہے کہ ایک ملک بن سکتا ہے. قطر کتنا بڑا ہے, دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو قطر ایک قطرے کی طرح نظر آتا ہے. اتنا چھوٹا سا ملک قطر بن سکتا ہے, اتنا چھوٹا سا ملک کویت بن سکتا ہے. تو سعودی عرب کا جو ایسٹرن پروونس ہے وہ بہت ان سب سے بڑا ہے, بحرین سے, کویت سے, قطر سے, کہیں بڑا ہے. تو اگر انہوں نے ابھی تک انہوں نے مطالبہ کیا نہیں ہے ایسے, لیکن اگر انہوں نے آزادی کا مطالبہ کر دیا تو سارا جو آئل ریزرو ہے انہی کے پاس ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں انقلاب اسلامی کے بعد جو ظالم حکمران اور استعماری ایجنٹ تھے, انہوں نے اہم شیعہ جو رہنما تھے اپنے اپنے ملکوں کے, ان کو قتل کیا. صدام حسین کہتا تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ انادر خمینی ان عراق, ایران سے وہ کہتا تھا شاہ ایران سے غلطی ہو گئی کہ اس نے خمینی کو چھوڑ دیا, میں نہیں چھوڑوں گا. اور شہید باقر صدر کو شہید کر دیا گیا 1980 اپریل 9 1980 میں, اور ان کی بہن آمنہ بنت الہدا کو بھی شہید کیا گیا. یہ وہ آل حکیم کے سینکڑوں علماء جو شہید ہوئے ان کے علاوہ ہیں. علماء تو بہت شہید ہوئے, لیکن شہید باقر صدر سے بڑا پرومیننٹ عالم دین اور کوئی نہیں تھا, ان سے بڑا انقلابی, ان سے بڑا عالم, کہ جو بہت کم عمری میں جب ان کی شہادت ہوئی, اس وقت وہ 50 سال کے بھی نہیں تھے, لیکن اس وقت بھی وہ آیت اللہ العظمیٰ تھے. اور بڑی معرکۃ الآرا ان کی کتابیں ہیں. تو بہت بڑے عالم تھے اور نابغہ روزگار ہستی تھے, لیکن ان کو شہید کر دیا گیا. عراقی قوم نے 1990 میں جو قربانیاں دیں, کاش وہ 1980 میں دے دیتی تو عراق کی قسمت کچھ اور ہوتی, عراق میں کی تاریخ کچھ اور ہوتی. قربانی تو دینی پڑتی ہے قوموں کو, قربانی کے بغیر نہیں ہوتا کچھ. کامیابی جو ہوتی ہے وہ بھی قربانیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا, اس کی قیمت ہوتی ہے. ہر قوم کی آزادی کی, خود مختاری کی, سربلندی کی, کامیابی کی یہ قیمت ہوتی ہے. وہ قیمت اس کو دینی پڑتی ہے, فری تو نہیں ملتی. لیکن وہ قیمت جو ہے وہ صحیح وقت میں اور صحیح جگہ دی جائے, اس کے ٹائم اور اسپیس بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح وقت میں دی جائے گی تو نتیجہ حاصل ہوگا, صحیح وقت میں نہیں دی جائے گی وہ خون ضائع ہو جائے گا. تو جب تاریخ کسی قوم سے قربانی کا مطالبہ کرتی ہے, اس پر قربانی چاہیے. جب تاریخ کسی قوم سے کہتی ہے کہ تم یہاں موجود رہو, یہاں حاضر ہو جاؤ, وہاں اس قوم کو حاضر ہونا پڑتا ہے. وہاں حاضر نہ ہو, کہیں اور حاضر ہو جائے. آج مطالبہ ہے کہ وہاں ایم ایس دینا روڈ پہ حاضر ہو جاؤ, فار ایگزامپل, کیونکہ آج ہمیں اپنی ایک آواز بلند کرنی چاہیے نا, کسی پارٹی کے لیے نہیں. ہمیں تو اس ایک عالمی تحریک جو چل رہی ہے اس میں اپنی آواز کو شامل کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا اظہار کرنا ہے. تو ہم سے مطالبہ اگر ہو رہا ہے کہ وہاں آ جاؤ, فرض کر مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے صرف, ہم کہیں نہیں, ہم تو مسجد میں بیٹھ کے آیت اللہ نمر کے لیے 2 سپارے پڑھیں گے, یہ بھی ثواب ہے تو ثواب, اسے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب ہے. لیکن مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ نہیں, اس وقت آ کے روڈ پہ آ کے آل سعود کے خلاف نعرے لگاؤ, آواز بلند کرو نا ظلم کے مقابلے میں. آپ کہہ رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے ہم سپارہ پڑھیں گے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت کہاں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے, مسجد میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے, یا سڑک پہ حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے, یا گھر پہ بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے. بقول اقبال کے کہ ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب قیام کا وقت آیا تو قیام کرو, جب سجدے کا وقت آیا تو سجدہ کرو. تو سجدہ بہت امپورٹنٹ ہے, سجدہ بہت اہم ہے, سجدہ بہت عظیم شے ہے, لیکن جب قیام کا وقت ہے تو قیام کرنا ضروری ہے، اس وقت سجدے میں نہیں گرو. صحیح، تو جو قیام کے وقت میں سجدے میں گر جائے وہ نادان ہے. جب سجدے کا وقت ہے قیام میں کھڑا ہو گیا، جب قیام کا وقت ہے سجدے میں گر گیا. تو یہ نادانی جو ہے وہ فرد سے بھی ہوتی ہے اور قوموں سے بھی ہوتی ہے، کہ جس وقت اس سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے، جس وقت خون کا تقاضا کیا جا رہا ہے اس وقت کتابیں لکھ رہے ہیں، جس وقت کتاب کا تقاضا کیا جا رہا ہے اس وقت سڑک پہ نکل آئے ہیں. پھر دیکھنا چاہیے نا. تو میں نے کہا نا کہ اگر 1990 میں جو قربانی عراقی قوم نے دی، کاش وہ 1980 میں دے دیتی، جب سعید باقر صدر بلا رہے تھے لوگوں کو، عراقیوں کو، شیعوں کو، سنیوں کو، لیکن اس وقت نکل کر نہیں آئے. وہ ڈر گئے، سہم گئے، دبک گئے. بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں ہزاروں لوگوں کو مرنا پڑا جسٹ آفٹر 10 ایئرس. اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلا. لبنان میں حزب اللہ نے آپ دیکھیں قربانیاں دی تو یہ مقام حاصل کیا نا، صرف جشن منانے سے نہیں ہوتا. اس گراؤنڈ پہ حزب اللہ کی کامیابی پہ جشن منایا گیا، اسی جو یہ گراؤنڈ ہے نا، بہت بڑا جشن تھا. تو ہم تو صرف جشن منا رہے ہیں، قربانی تو ہم نے نہیں دی، قربانی کسی اور نے دی، جشن ہم منا رہے ہیں. تو بے شک وہ کامیابی ہے، سیلیبریٹ کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہ جو جشن وہ منا رہے ہیں وہ قربانی دے کے جشن منا رہے ہیں، انہوں نے قیمت دی ہے اس کی، تو دے ڈیزرو فار سیلیبریشن. ان کو حق ہے کہ وہ سیلیبریٹ کریں، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے میدان میں آئے ہیں وہ. بہرحال ہم ان کی خوشی میں خوش ہیں. ارے مومن مومن کی خوشی میں خوش تو ہوتا ہے. تو حزب اللہ نے بھی بڑی قربانیاں دیں، ایک بہت بڑی قربانی. خود ان کے سب سے بڑے لیڈر جس طرح آج حسن نصر اللہ ہیں، ان سے پہلے شہید عباس موسوی تھے کہ جن کو ڈرون اٹیک کے ذریعے شہید کیا گیا، پوری کار میں ان کی پوری فیملی تھی، وائف بھی تھیں، وہ بھی تھے. تو عباس موسوی کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور اسرائیل نے نشانہ بنا دیا. اب حسن نصر اللہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تیار ہیں، سر پہ کفن باندھے ہوئے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں. تو جو نہیں ڈرتا ہے تو ان سے پھر طاغوت ڈرتا ہے، ان سے پھر استعمار ڈرتا ہے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک چلی تو شہید حسینی کو قتل کر دیا گیا، عارف حسین الحسینی کو، کہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں امام خمینی کے فکر کو پروموٹ کرنے والے جو ہیں وہ یہ ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو آگے چل کر پاکستان کی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور شہید حسینی بہت تیزی کے ساتھ پاکستان کے نہ صرف شیعوں کے لیے آوازیں بلند کرتے تھے، بلکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں، ماشاء اللہ کے دور میں، انہوں نے ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ مل کے پاکستان میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی کوششیں کی، ہر ایک سے ملاقات کی. تو استعمار نے، طاغوت نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی جو ہے وہ خطرناک ہے ہمارے لیے، اور اس کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے، ورنہ یہ آگے چل کر ایک بڑا لیڈر بن سکتا ہے. افغانستان میں شیعہ جو ہیں مزار شریف کے، ان کے ایک لیڈر تھے استاد عبدالعلی مداری، وہ بہت پاورفل شخصیت تھے، بڑے مجاہد آدمی تھے. ان کو دھوکے سے بلا کے، مذاکرات کے بہانے ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اور ان کو ہیلی کاپٹر ہی میں مار دیا. تو افغانستان میں بھی جو شیعہ ہیں وہاں پر بہت سارے، جیسے پاکستان میں اس طرح بہت سارے جھڑے بندیاں ہیں، وہاں بھی جھڑے بندیاں ہیں، لیکن استاد مظاہری جو تھے وہ استاد مظاہری جو تھے وہ ایک بہت پرومیننٹ فگر تھے افغانستان کے، لیکن ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. یمن کی تصویر میں شامل کرنا سے رہ گیا ہے. یمن میں ابھی جو یہ حوثی مقابلے کر رہے ہیں، ان کے اس وقت جو ان کا لیڈر ہے، اس کے جو بھائی تھے حسین حوثی، ان کو بھی شہید کیا گیا تھا، اور وہ مقابلہ کرتے ہوئے باقاعدہ سیکورٹی فورسز سے جا بحق ہوئے تھے، حسین حوثی. یہ ان کے بھائی ہے اس وقت جو ہے. شیخ ابراہیم زکزکی جو ہیں وہ نائجیریا میں ہیں, ان کو بھی شہید کرنے کے لیے حملہ کیا گیا. بہرحال زخمی ہیں وہ, اور اب تک وہ سیکیورٹی فورسز کے تحویل میں ہیں. نہیں معلوم وہ کتنے زخمی ہیں, کیسے ان کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور منیمم تعداد جو بتائی گئی ہے ان کے ساتھ جو لوگ تھے شہید ہونے والے, 300 اور میکسیمم 1000. اور ان کے لاشوں کا بھی نہیں پتا کہ ان کو اٹھا کے سب کو ایک اجتماعی قبرستان میں ڈم کر دیا گیا اور ان کے لاشیں حوالے نہیں کی گئیں. تو اس لیے کچھ نہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ شہید ہوئے. پہلے دن حملہ کیا گیا, دوسرے دن جب لوگوں نے مظاہرہ کیا اس مظاہرے پہ بھی حملہ کر دیا گیا اور بہت سے لوگ مظاہرے میں مارے گئے. شیخ ابراہیم زکزکی جو ہیں وہ افریقہ کا اہم ملک ہے نائجیریا, وہاں پر خود بھی وہ کنورٹڈ تھے, اور انہوں نے ہزاروں کے تعداد, ہزار تو میں نے کم کہہ رہا ہوں, ملینز آف افریقنز کو شیعہ کیا. اور کہتے ہیں کہ عراق کے بعد سب سے بڑا اجتماع جو 40 کا ہوا وہ نائجیریا میں ہوا. اب نائجیریا میں یا افریقہ کے دوسرے ملکوں میں کہاں سے شیعہ آ گئے؟ جو لوگ 40 میں یا چہلم میں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے دستے سیاہ فام افریقن کے وہ آتے ہیں اور وہ ماتم کرتے ہیں, اور بڑے بڑے کہہ کے 100 افراد کے اوپر مشتمل, عربی میں بھی نوحے پڑھ رہے ہیں, فارسی میں بھی نوحے پڑھ رہے ہیں, اپنی زبانوں میں بھی پڑھ رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں افریقہ میں کہاں سے شیعہ آئے؟ یہ وہ شیعہ ہیں کہ جو جن میں سے کوئی ایک شیعہ ہوا اور بعد میں وہ آیا, ایران آ گیا, اس نے آ کے یہاں تعلیم حاصل کی اور پھر جا کے اس نے اپنے علاقے میں تبلیغ کی اور اس نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو شیعہ بنا لیا. ابھی اسی ہفتے میں 3-4 کے لیے ایران گیا تھا, ایک ہفتے وحدت کے ایک کانفرنس میں. تو افریقہ کے ایسے ایسے ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے کہ جس کا ہم نے نام ہی نہیں سنا ہے, پتہ ہی نہیں ہمیں وہ نام, بلکہ مجھے یاد بھی نہیں رہا. جب اس نے کہا میں فلاں جگہ سے, یہ بھی کوئی ملک ہے, کہاں ایک ملک ہے فلاں جگہ ویسٹ افریقہ میں ہی ہے. تو ایسے ایسے ممالک ہیں جس کا نام ہم نے نہیں سنا آج تک. اور وہاں کا وہ شخص جو ہے وہ آیا اور آ کے اس نے قم میں تعلیم حاصل کی, کنورٹ ہوا اور پھر جا کے وہ اپنے علاقے میں تشیع کے لیے کام کر رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں آج شیعہ ہو گئے وہاں. تو افریقہ آپ کو پتا ہے بہت بڑا بر اعظم ہے, بہت وسیع و عریض ہے, بہت خوبصورت بھی ہے اور نیچرل ریسورسز سے پر ہے. غریب اس لیے ہے کہ ایک سازش کے تحت یورپ نے, امریکہ نے اس کو غریب رکھا ہوا ہے, اور اس کے ہر دوسرے ملک کے اندر جو ہے وہ سول وار ہے تاکہ وہاں کے لوگ کبھی بھی اسٹیبل نہ ہو سکیں. تو ایسے میں مکتب تشیع کی طرف جو ان کا مائل ہونا ہے, اور بہت سے ایسے ممالک ہیں, میرے خیال ہے اگلے 25 کے بعد آپ دیکھیں گے افریقہ کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں شیعہ میجورٹی میں ہوں گے. اب ظاہر ہے یہ سب چیزیں نظروں میں تو ہیں نا, یا نہیں؟ شاید ہماری نظروں میں اتنی نہیں ہے جتنے کہ دشمنوں کی نظروں میں ہیں. تو وہ نوٹ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی ایک ریجن کے اندر اتنا کام اگر ہوا ہے, کتنے عرصے میں ہوا ہے, اور کی فیگرز کون ہیں, اور جو کی فیگرز ہیں ان کو اگر گرا دیا جائے تو یہ ایک دم تحریک رک جائے گی. رکتی نہیں ہے کسی کے مرنے سے, یہ تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, لیکن بہرحال اثر تو ہوتا ہے نا. ایسا تو نہیں ایک اثر نہیں ہوتا, اثر ہوتا ہے, اور کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا. کہتے ہیں کہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے جو امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں لکھی ہے کہ کسی ایک خدمت گزار کے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات تھیوریٹیکلی اپنی جگہ صحیح ہے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں, وہ کوئی کہتا ہے کہ جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو, کتنے ایسے لوگ سوئے ہوئے ہیں قبرستانوں میں جو سمجھتے تھے ان کے بغیر دنیا چلے گی نہیں. دنیا چل رہی ہے, وہ نہیں ہے اس دنیا میں. تو دنیا چلتی رہے گی, ادارے بھی چلتے رہیں گے, ہم نہیں ہوں گے تو یہ ادارہ نہیں چلے گا, چلتا رہے گا. جو لوگ سمجھتے رہے یہ کرسی بہت مضبوط ہے, کرسی ابھی موجود ہے, وہ اس کے اوپر نہیں ہے. تو دنیا چلتی رہے گی, کسی کے چلے جانے سے دنیا رکے گی نہیں. یہ اپنی جگہ بات صحیح ہے, لیکن کسی انسان کی جگہ دوسرا انسان نہیں لے سکتا, یہ بات بھی صحیح ہے اپنی جگہ. ٹھیک ہے, ایک آدمی کے چلے جانے سے, ایک حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ ایک فقیہ کے مر جانے سے اسلام میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جس کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. اسلام میں خلا پیدا ہوتا, معاشرے میں نہیں, مدرسے میں نہیں, مسجد میں نہیں, دین میں ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جس کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. بے شک ایک فقیہ کے بعد دوسرا فقیہ بھی ہے, اس کے بعد تیسرا فقیہ بھی ہے, فقہ کی الحمدللہ تعداد ہے بہت. ایک فقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے, ہم دوسرے کی تقلید کر لیتے ہیں, اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, ہم تیسرے کی تقلید کر لیتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم, تو ہمارا کام چلتا رہتا ہے ظاہر. تو یہ تو حقیقت ہے, یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا, لیکن جو اس کا ہر مقام اور مرتبہ تھا وہ باقی ہے, اور اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا, یہ حقیقت ہے. میں بھی کہ دوسرا آنے کے بعد اس سے زیادہ کام کر لے. تو یہ جو ظالم حکمران ہوتے ہیں, یہ نظروں میں رکھتے ہیں کہ کون ایسی کی فگر ہے کہ اگر اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو یہ تحریک ایک دم یا تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی, یا کمزور ہو جائے گی, یا رک جائے گی, یا عارضی طور پر ٹھہراؤ آ جائے گا. اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ ایک تو فوراً اس کو پہلے راستے سے ہٹاتے ہیں, اور اس کے بعد اس پارٹی یا گروپ یا جو بھی تحریک جو کچھ بھی ہے اس کے اندر دو دھڑے بنا دیتے ہیں, ایک ادھر دو گروپ بن گئے, دوسرا بنانے کے لیے تیار رکھتے ہیں وہ پہلے سے. تو افریقہ کی بیداری بہت اہم ہے, اور شیخ زکزکی کی قربانی بہت اہم ہے کہ ان کے چار بیٹے شہید ہو چکے ہیں اب تک, اور ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں. تو اب نائجیریا میں انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ شیخ نمر, باقر النمر, ان کو پہلے گرفتار کیا گیا. گرفتار جو کیا گیا وہ ایک مظاہرے سے کیا گیا, مظاہرے میں چونکہ وہ شریک تھے اور بہت سارے لوگ شریک تھے, ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ جی وہ جو مظاہرین تھے انہوں نے سیکورٹی فورسز پہ فائرنگ کی, اور اس الزام پر گرفتار کیا گیا. حالانکہ فائرنگ سیکورٹی فورسز نے کی, جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت بھی وہ زخمی تھے, وہ تصویر بھی بہت مشہور ہوئی کہ جب ان کے جسم پہ خون بھرا ہوا ہے اور ان کو گولی لگی ہوئی ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا, تو اس طرح زخمی حالت میں ان کو گرفتار کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ سزائے موت ان کے لیے اور ان کے اور ساتھیوں کے لیے اعلان کیا گیا. جن لوگوں کے لیے سزائے موت کا اعلان کیا گیا اس کے اندر ایک 16 سالہ بچہ بھی ہے, اور سعودی عرب میں سزائے موت کا مطلب ہے تلوار سے سر قلم کرنا. تو دنیا بھر سے ہیومن رائٹس کی طرف سے اور دیگر اداروں کی طرف سے سعودی عرب پر کافی پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اس سے باز رہیں, لیکن وہ باز نہیں آئے. اور جن 47 افراد کو سزائے موت دی گئی ہے پرسوں, انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ القاعدہ سے ہے. حالانکہ القاعدہ سے شیعوں کے کیا تعلق, القاعدہ سے شیخ نمر کے کیا تعلق ہے, لیکن یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ سب جو ہیں وہ القاعدہ کے دہشت گرد تھے, اور ان سب کو قتل کر دیا گیا. اسی میں شیخ نمر کی شہادت کی بھی انہوں نے خبر دی, یعنی یہ ان کے منسٹری نے جو پریس کانفرنس کر کے بس یہ اطلاع دی, باقی ڈیٹیل نہیں ہے, نہ ڈیڈ باڈی ہے نہ کچھ اور ہے, بس انہوں نے اعلان کر دیا. تو بس اس شیخ نمر کے اسی جملے پر میں ختم کروں گا کہ ان کن تم تملکون فرعون فی ظلمکم, اگر تمہارے پاس ظلم کے لیے فرعون کی مثال موجود ہے, فنحن نملک الحسین فی تضحیتنا, تو ہمارے پاس بھی شہادت کے لیے, قربانی کے لیے حسین کی مثال موجود ہے. تو خدا بند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے روح پرفتو کے اس اعلیٰ ثواب کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیے گا.